السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تبارك وتعالى: وأحر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، جس موضوع پر آج بات کرنے کا مشورہ ہوا ہے، اس میں میں نے اشتہار میں بھی دیکھا، اس وقت امت مسلمہ پر جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے لیے کیا رہنمائی قرآن اور حدیث سے ملتی ہے، یہ اس کا موضوع ہے. اس ضمن میں چار آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں چار جگہوں سے، اور وہ چاروں آیتیں ہمارے اس مضمون پر روشنی ڈالتی ہیں، اس سے ہمیں بڑی رہبری رہنمائی ملتی ہے. ہر زمانے میں بھی مسلمان حالات میں رہے ہیں، حالات سے گزرتے ہیں اور حالات سے گزارے جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا اور ہوتا رہا ہے. مسلمان کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے، مسلمان کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے. ہمارے زمانے میں مزید اسباب جمع ہو گئے. پہلے جن وجوہات کی وجہ سے چیز ہوا کرتی تھی، ہمارے دور میں اور بہت سے اسباب اس کے ساتھ جمع ہو گئے، تو حالات اور بڑھ گئے. اس وقت پوری دنیا کا مسلمان حالات میں ہے، اور جہاں کا نہیں ہے وہاں کا بھی حالات میں ہے، اس کو ادراک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صاحب چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، فلسطین میں ویسا ہو رہا ہے، وہ سیریا میں ویسا ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہے, پوری دنیا کا مسلمان حالات میں ہے. رہبری سب جگہ کی ہے, قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں ہم سب کو رہبری اس سے ملتی ہے. ہر کوئی حالات میں ہوتا ہے. امت مسلمہ کے اجتماعی حالات ہیں اور ہر فرد امت کے انفرادی حالات ہیں. ہر فیملی کے اپنے حالات ہیں, ہر آدمی کے اپنے حالات ہیں. حالات جو ہے وہ اس دنیا میں مسلمان کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں, اس لیے وہ ہوگا. اور حالات مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے, جیسے ہم مخلوق ہیں حالات بھی مخلوق ہیں, چاہے وہ پرسنل طور پر پیش آئیں انڈیویجول ہر آدمی کے اپنے, اور چاہے وہ اجتماعی طور پر پیش آئیں, اللہ کی مخلوق ہے. اور جو چیز مخلوق ہوتی ہے اس کا خالق ایک ہی ہوتا ہے, خالق بہت سے نہیں ہوتے دنیا میں, خالق ایک ہی ہے. وہ کون ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہی ہے. اس موضوع کے اوپر غور کرنے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حالات کا تعلق کس سے ہے. حالات کا تعلق ایک بات یہ جاننا ہے کہ کس سے ہے, دوسرے یہ جاننا ہے کہ کیوں ہے, حالات کیوں آتے ہیں, اور تیسرے یہ جاننا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. حالات کا تعلق کسی بیرونی چیز سے نہیں ہے, انسان کے مسلمان کے عمل سے ہے اور کسی چیز سے نہیں. حالات کا تعلق انسان کے بھی نہیں, مسلمان کے, مسلمان کے عمل سے ہے. پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے اس میں مسلمان کا عمل ہی اس کا سبب ہے. لگتا ہمیں یہ ہے کہ دوسرے اسباب ہیں اس کے, حالانکہ ویسا نہیں. ممالک کے اندر جو باتیں پیش آ رہی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان کا تعلق اس ملک والوں کے تعصب سے ہے, ان کی دشمنی سے, اسلام دشمنی سے, مسلم دشمنی سے ان کے تعلق ہے. اسے نہیں ہے, اس کا حقیقی تعلق نہیں ہے اس کا. حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے, حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے, چاہے مسلم ممالک کے حکام ہوں یا غیر مسلم ممالک کے حکام ہوں. حالات کا تعلق احکام سے ہے. یہ حدیث شریف میں ہے, اعمالکم عمالکم, تمہارے عامل تمہارے عمل وہ تمہارا حاکم ہے. تمہارے عمل سے تمہارے حاکم کو منتخب کیا جاتا ہے. ظالم حاکم ہے, اس کو جو چنا گیا, اس کو جو مسلط کیا گیا, وہ مسلمان کے عمل کی وجہ سے چنا گیا. حدیث شریف میں ہے اور کئی جگہوں پہ ہے یہ. حالات کا تعلق احکام سے ہے, حکام سے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حکام ذمہ دار نہیں ہے. جو بیچ میں ہوگا, جس حیثیت سے ہوگا, اس حیثیت سے وہ ذمہ دار ہوگا. لیکن ہم کو تو اس کا مین سبب دریافت کرنا ہے, جو قرآن میں بیان کیا گیا, جو حدیث میں بیان کیا گیا. میں نے جو چار آیتیں پڑھی ہیں اس میں سے ایک آیت میں یہ مضمون بہت صاف ہے, حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ موسموں کا خراب ہونا, قحط سالیوں کا آنا, زلزلوں کا آنا, سیلابوں کا آنا, طوفانوں کا آنا, بیماریوں کا آنا, اس کا سبب بھی انسانوں کا عمل ہے. خالی ظالم حاکموں کا مسلط ہو جانا ہی نہیں ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد جو برپا ہے وہ لوگوں کے عمل کی وجہ سے. قرآن اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے نا، اس پہ کیا دو رائے دیں گے؟ جب اللہ فرما رہے تو اپن کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایسا کیا لنک ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے اس کو نکالنا، تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ فہم عطا فرمائے قرآن و حدیث کی تو لنک لگ جاتا ہے کہ ایسا کیا جوڑ ہے اس کا. اس کا اصل سبب جو ہے وہ عمل ہے، بیماریوں کا سبب عمل ہے، معاشی مسائل کا سبب عمل ہے، جاب ملنے جاب لیس ہونے کا سبب عمل ہے. اس نے مجھے میرے ساتھ دشمنی کی، اس وجہ سے میں جاب لیس ہو گیا. وہ سارے آفس کے اندر ایسے بھر گئے ہیں کافر بےمان قسم کے، وہ سارے دشمنی پکڑے ہوئے ہیں، وہ ان کی وجہ سے میں نکل گیا، انہوں نے فائر کرا دیا. وہ ہمارا سسرال ایسا ہے، اس کی وجہ سے ساری مصیبت گھر میں ہو رہی ہے. وہ اس کا میکا ویسا ہے، اس کا سسرال ویسا ہے، پنچا تو دو طرف ہے، کیونکہ عمل دونوں طرف کے خراب ہیں. دکھے گی تو پنچایت تو نظر آئے گی، پھر بیماریوں کے ہوں، تعلقات خراب ہونے کے ہوں، بے عزتیوں کے ہوں، حسد کی وجہ سے ہوں، جاب کے معاملے کے ہوں، مقدمہ بازیوں کے ہوں، حکومتوں کے ہوں، ان کا سبب جو ہے وہ انسان کا عمل ہے. مسلمان کا، انسان کا بھی، انسان میں بھی خاص ہے، مسلمان کا عمل ہے. مسلمان اصل کائنات ہے، پوری کائنات کی اصل یہ مشین یہ ہے، پوری کائنات کی مشین یہ ہے. مشین جب خراب ہوگی، اثرات تو پڑتے ہیں اس کے. جب یہ مشین اچھی ہوتی ہے اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں اور پڑتے رہے ہیں، جب یہ مشین خراب ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں. اسی لیے مسلمان کا صحیح ہو جانا یہ خود مسلمان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیتا ہے، پوری کائنات اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے، تسخیر کائنات. کیونکہ اللہ نے کیا ہوا ہے مسخر، وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ تمہارے تابع ہے، مسخر ہے تمہارے لیے. ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وہ تمہارے تابع ہے. اسی لیے فرشتے ہمارے تابع ہیں، ان کو سجدہ اسی لیے کرایا گیا، یہ دکھانے کے لیے کہ تم مسجد ملائکہ ہو، فرشتے مسجد آدم نہیں ہیں. انسان کو نہیں کہا گیا کہ تعظیمن ان کا سجدہ کرو، ان کو کہا گیا کہ تعظیمن اس کا سجدہ کرو. اور سب سے کرایا گیا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کلہم بھی تاکید اور اجمعون بھی تاکید. سب فرشتوں کو جھکا دیا گیا، اور فرشتہ مخلوق طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت ہے، سب کو پتا ہے. اور چاند سورج ستارے یہ بھی سب، یہ ستاروں کی گردش ہمارے اوپر ہے، ہماری گردش ستاروں پر پڑتی ہے، یہ ستارے گردش میں ہیں. تو ستارے گردش میں نہیں، تو گردش میں آیا تو ستارے گردش میں آ گئے. چونکہ قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے نا وہ تمہارے مسخر ہے، اور جو زمین میں ہے وہ بھی تمہارے مسخر ہے. زمین میں ہوا بھی ہے، زمین میں پانی بھی ہے، زمین میں آگ بھی ہے، زمین میں زمین بھی ہے، دریا پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، مسخر ہوئے. حضرت صحابہ کی تاریخ کیا ہے؟ یہی ہے، اسی بات کی نمائندگی اور اسی بات کی ترجمانی ہے کہ کیسے مسخر تھے، ہوا پہ حکم چلا رہے ہیں، ہواؤں سے باتیں کرتے ہیں، ہواؤں پہ حکم چلاتے ہیں، پانی سے باتیں کرتے ہیں، پانی پہ حکم چلاتے ہیں، زمین پہ باتیں کرتے ہیں، زمین سے پہ حکم چلاتے ہیں،
آگ سے باتیں کرتے ہیں، آگ سے آگ پہ حکم چلاتے ہیں. صحابہ کرام کا تو ایسے ہی معاملہ تھا. مدینے میں آگ نکل گئی اور اتنی بڑی آگ کے مدینے سے دور تک اس کے شعلے نظر آ رہے تھے. آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ پہاڑوں میں سے نکلی، پورے مدینے کو گھیر رہی تھی، اتنی بڑی کہ پھیلتے پھیلتے پورا شہر گھیر رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، مسجد میں آ گئے. صحابہ کو کسی بھی چیز کا پتا چلتا تو پہلے مسجد میں آ جاتے تھے. ایک خاص بات یہ لکھی ہے علماء نے، یہ بیان کرتے ہیں کہ حاجات کا تعلق قاضی الحاجات سے ہے. حاجات کا تعلق کس سے ہے؟ قاضی الحاجات سے ہے. تو حاجات میں سب سے پہلے قاضی الحاجات کے دربار پہ آ کے رکھ دینا چاہیے مسئلہ. یہ ہے اصل چیز. حاجت پیش آ گئی، قاضی الحاجات کے پاس جاؤ، اس کے پاس رکھو پہلے. نہیں وہ تو یہاں سے بھی سنتا ہے تو اپنے دکان میں سے مت سنو، اپنے گھر میں سے مت سنو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے سناتے تھے. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ پاک کہاں، سب جگہ ہی سنتے تھے، اور وہ تو سب جگہ ہی سننے والے ہیں. آپ گھر میں آئے، تشریف لائے، پوچھا کچھ ہے کھانے کو، فرمایا کچھ نہیں ہے. فوراً آپ مسجد گئے، آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، اللہ کھانے کا انتظام فرمائیے. پھر گئے، آیا کچھ، کچھ کھانے کا نظم ہوا، کہنے گئے حضور نہیں ہوا. پھر مسجد چلے گئے، پھر نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس ہوئے، فرمایا آیا کچھ، فرمایا نہیں آیا. پھر مسجد چلے گئے. یہ واقعہ بتا رہا. پھر آخر چوتھی مرتبہ میں آ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا، بلکہ آپ تو ڈائریکٹ جنت سے منگوا لے سکتے تھے، کیونکہ آپ کھاتے بھی رہے ہیں ایسا کھانا، سب کو پتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو میں وصال رکھتے تھے نا، سو میں وصال کا مطلب کنٹینیو روزے رکھنا. تو صحابہ کرام بھی سو میں وصال رکھنا چاہ رہے تھے. ایک سو میں داؤدی ہوتا ہے، ایک سو میں وصال ہوتا ہے. سو میں داؤدی جس میں ایک دن ناغہ کیا جاتا ہے، سو میں وصال جس میں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوتا، چاہے اس میں افطار سحر کی نوبت آئی ہو چاہے نہ آئی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری کی نوبت نہیں آتی تھی، پھر بھی سو میں وصال رکھ لیتے تھے. تو صحابہ کرام بھی سو میں وصال رکھنا چاہے تو فرمایا نہیں، تم میری نقل مت کرنا، میں کھا لیتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے. تو کیسے کھلاتا ہے بھائی، کچھ تھا نظم اس کا. اس کے باوجود بعض موقع پر ایسے واقعات زیادہ پیش آئے. کیوں؟ امت کو سکھانا ہے کہ بھائی حاجت پیش آئی نا تو قاضی الحاجات کے پہلے دربار میں جاؤں، جا کے بول کے آؤں، قاضی الحاجات کے دربار میں پہلے مسئلہ رکھ دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے پتہ چلا کہ آگ لگی ہے، مسجد آ گئے، نماز پڑھی. حضرت تمیم داری جو ہیں وہ تشریف فرماتے، یہ ان کو بلایا، ایک صحابی ہیں اور جدید العہد فی الاسلام ہیں، مطلب نئے نئے مسلمان ہوئے سو تھے، اس لیے کہ نو ہجری میں مسلمان ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ایک سال پہلے، اور اسی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے چراغ لگایا ہے مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں چراغ نہیں ہوتا تھا، فجر کی نماز، عشاء کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھتے تھے، چراغ کا رواج ہی نہیں تھا، مسجد میں چراغ لگانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تمیم داری نے کہا، وہ آئے دوسری طرف کے ہو، ہمارے پاس روشنی کا انتظام ہوتا ہے، تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ سن نو ہجری میں لگا ہے، گھی ڈال کے، گھی کی کٹوری ڈال کے. تو حضرت تمیم داری کو بلایا، کہنے کہ یہ آگ نکلی ہے بھائی، اس کو بھگا کے آؤ. تو جواب دیکھو بڑا عجیب ہے، یا امیر المومنین، یہ تو کوئی بھی کر لے گا، آپ کسی کو بھیج دیجئے، یہ تو کوئی بھی کر لے گا، آپ کسی کو بھیج دیجئے. یہ لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ تمیم داری کے اس فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے کو شو کرنا نہیں چاہتے تھے کہ خامخواہ میرا تذکرہ ہوگا. کہنے کہ یہ بڑی بات تھوڑی ہے، کوئی یہ کوئی بھی کر لے گا، آپ کسی کو لگا دیجئے. کہنے کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں تم جاؤ. تو حضرت تمیم داری چھڑی لے کے آگ کو ایسے ہکا رہے تھے جیسے جانور کو ہکایا جاتا ہے. پورے شہر میں پھیلی ہوئی آگ کو سمیٹا, ایک جگہ کیا جانوروں کو, جیسے ریوڑ کو ایک جگہ کرتے ہیں, پھر اس کو پیچھے ڈھکیلا. ڈھکیلتے ڈھکیلتے جس پہاڑ میں سے نکلی تھی آگ اس پہاڑ کے اندر گئے, اور اس پہاڑ میں اس کو ڈھکیلنے کے بعد خود بھی اس کے ساتھ بہت دور تک اندر گئے تاکہ پھر واپس نہ جائے. آگے تمہارے کو اطلاع دے دی کہ حضرت کر دیا کام. آج تو سوچا بھی نہیں جا سکتا, اب تو یہ کہانی لگے گی, ایسی داستان جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی لگے گی. حالانکہ اس کی سند موجود ہے, اس کا ثبوت موجود ہے, اس کے گواہ موجود ہیں. یہ سب کے سامنے ہوئی سو چیزیں, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی, یہ تاریخ کا معتبر حصہ ہے. آپ کو ایسا پانی کو چٹھی لکھی جا رہی ہے, دشمن کو چٹھی لکھنا تو بہت دور کی بات ہے, پانی کو چٹھی لکھ دی. جیسا ہر سال ایک لڑکی کو جو ہے نا دریائے دجلہ کے اندر ڈالنا پڑتا تھا نوجوان لڑکی کو, پھر وہ پانی آتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھ دی کہ یہ پانی کو دے دینا. پھر پانی کو کیسا دینا, پھر ڈال دو پانی میں, وہ خود ہی پڑ لے گی. حقیقت ہے, فرضی داستان نہیں ہوتی ہے. عجیب بات یہی تو ہے. اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو ایک قطرہ بہا کے دکھا, اور اگر اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو پھر اپنی یہ عادت بدل. ہر سال ایک بچی کھا رہی خامو خام, نوجوان بچی کو بھیڑ چڑھانا پڑتا تھا, لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو پھر اپنی عادت بدل گئی. جس دن یہ چٹی ڈالی گئی ہے پانی میں, اس دن 70 ہاتھ پانی اوپر آیا تھا دجلہ کے, 70 ہاتھ پانی. پانی سے بات ہو رہی یا ساریا الیل جبل, ہوا سے بات ہو رہی. زلزلہ آ گیا, پہاڑ کے اوپر ہیں, زور سے پیر مارا, کہنے کے خاموش ہو جا, پتہ نہیں کون کھڑا ہوا ہے تیرے اوپر. زمین قبضے میں, پانی قبضے میں, ہوا قبضے میں, آگ قبضے میں, درندے قبضے میں. ایوہ الحشرات والسباع, مشہور خطبہ ہے. افریقہ کے جنگل میں جب صحابہ کرام کی جماعت پہنچی, آج تک مشہور ہیں, تو بتاؤ اس وقت کا کیا حال تھا ہوں گا. وہاں ان کو پڑاؤ ڈالنا تھا صحابہ کو, تو مشورہ ہوا کیا کرنا ہے. تو میں ابھی بول کے آتا ہوں سب کو. ایک صحابی نے کہا میں بھی سب کو بول کے آتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے تاریخ کی, سیرت کی. جنگل کے کنارے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ایوہ الحشرات والسباع انا نازلون, نحن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. وانا نازلون ہینا, اور ہم لوگ یہاں پہ قیام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں, ہمارا ارادہ یہاں قیام کا ہے. فرحلوا عنا, تم سب کو کہا جاتا ہے کہ جب تک ہم یہاں رہیں گے یہاں سے چلے جاؤ. فما وجدناه بعد قتلناه, اگر اس کے بعد کوئی نظر آئے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے. یہ جنگلوں کو, جنگل کے درندوں کو آواز دے کے بیان کر دیا, خطبہ دے دیا, تقریر کر دی. ایک بیان وہ بھی ہوتا تھا, ایک بیان اپن لوگاں کرتے رہتے ہیں, کام کا نہ کاج کا. جیسے ہی یہ بیان ہوا ان کا, جنگل کے درندے ایک طرف سے نکل کے باہر چلے گئے پورے. اس میں سانپ سپولیے بھی ہیں, اس میں شیر اور درندے بھی ہیں, اس میں ہاتھی بھی ہیں, پورا کا پورا جو ہے جنگل خالی کر دیا گیا صحابہ کرام کے لیے. اجتماعی, ایک بزرگ کی کرامت, ایک اللہ والے کے اجتماعی تحفہ ایسا ہوتا تھا. 10,000 صحابہ کے ساتھ ایک ساتھ ہوتا تھا. 10,000 صحابہ کرام ہیں, علاء الحضرمی کے ساتھ جو گئے, دریا آ گیا سامنے, فوج ہے 10,000 کی, پلٹ کے انہوں نے دیکھا اپنی قوم کے, اپنی فوج کی طرف, اور ایک بات پوچھی, کہنے کی ایک بات بتاؤ مجھے, کیا کہ تم میں سے کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا تو نہیں ہے, کوئی کبیرہ گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے. 10,000 صحابہ فوجی فوج میں, انہوں نے فرمایا کہ نہیں, ہم میں سے ایک بھی نہیں ہے. فرمایا ہوگی بات, فرمایا ہو گیا کام, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بس یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم پڑھا اور اپنا گھوڑا ڈال دیا. 10,000 صحابہ نے اپنے گھوڑے ڈال دیے اور ہم دریا کے پار, ٹاپے بھی گھوڑوں کے ٹاپ بھی نہیں بھیگے. اور یہ نہیں کہ دریا خشک تھا, نہیں, بہتا ہوا دریا تھا. عجیب معاملات تھے وہ لوگوں کے. انسان جو مسلمان جو ہے یہ مشین ہے, کائنات کی مشین ہے. یہ مشین صحیح ہے سب حالات صحیح رہیں گے, مشین خراب ہو گئی حالات خراب ہو جائیں گے. اور قرآن پاک کو, قرآن پاک نے اس بات کو کس انداز میں تعبیر کیا, وہ اس انداز میں کیا. ظاہر الفساد فی البر والبحر, ظاہر ہو گیا فساد بر و بحر میں, خشکی میں بھی اور تری میں بھی. سمندر کے اندر جو طوفان ہیں, سمندر کے اندر جو سوامی کیا ہوتے ہو, سونامیز جو آتے ہیں اور اوجنے والے, یہ سب بادلوں کا اٹھنا, سیلابوں کا آ جانا, اور خشکی کے اندر قحط سالیاں ہیں, زلزلے ہیں, گرمی سردی ہے, موسم کے مسائل ہیں, وائرس ہیں, الا بلا ہے, بیکٹیریا ہے. خشکی اور تری میں جو کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, بیما کسبت ایدی الناس, وہ لوگوں کے عمل کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, اللہ پاک چکھانا چاہتے ہیں تھوڑا سا ان کے عمل کا مزہ. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے تاکہ چکھ لیں, دیکھو تم لوگ یہ کما رہے ہیں, انسان یہ کما رہا ہے, کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا, اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کما رہا ہوں. میں ٹھیک ہوں, میں تو ایسا کوئی خاص گڑبڑ نہیں کما رہا ہوں, میری کمائی صحیح ہے سمجھتا ہوں. نہیں, تم یہ کما رہے ہو. لیذیقہم بعض الذی عملوا, بعض الذی ہے تھوڑا سا چکھ لیں, ولعلہم یرجعون, اور تاکہ وہ واپس ہوں. تو اس لیے ایک بہت مرکزی بات ہے, اصولی بات یہ ہے کہ حالات کا تعلق انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, یہ ہمارے عملوں سے ہے. حالات کا تعلق ہمارے عملوں سے ہے, مسلمانوں کے عمل سے ہے, غیر مسلم کے عمل سے بھی نہیں ہے, کیونکہ غیر مسلم جانوروں کی قسم ہے. اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ لوگ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. والذین کفروا یاکلون کما تاکل الانعام, یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام, یہ لوگ کھاتے بھی ایسے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہوتی جانور پہ, کوئی پابندی نہیں ہوتی, جہاں چاہ منہ مار دیا, ایسے ان کا حساب ہے. یہ جانوروں ہی کی طرح ہوتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام الگ ہے, ان کو ڈھیل ہے. تو ایک چیز تو یہ ہوگی میرے دوست. اس کے بعد اب دوسری چیز ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. اس کے بعد جب مشین خراب ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے, تو یہ بھی قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے تربیت کے لیے, مسلمان کی حالات کی خرابی تربیت کے لیے ہوتی ہے, اور حالات کی خرابی طہارت کے لیے ہوتی ہے, اور حالات کی خرابی توبہ کرنے کے لیے, اس کا موقع دینے کے لیے ہوتی ہے. ولعلہم یرجعون, توبہ کے لیے ہوتی ہے, پاک صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے, کہ جتنے حالات میں آئے گا مسلمان اتنا زیادہ اس کے گناہ دھلیں گے اور وہ پاک ہو جائے گا, اور تربیت ہوگی, اخلاق سدھر جائیں گے, مزاج میں شرافت آ جائے گی, کبر و نخوت ختم ہوگی, غرور ختم ہوگا. اسی لیے حالات کو صحابہ کرام پسند کرتے تھے. ہم جیسے حالات سے گھبراتے ہیں, صحابہ کرام حالات کو پسند کرتے تھے. ایک ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے فاقہ پسند ہے اور بیماری پسند ہے. تو مجھے فاقہ پسند ہے کہ کھانا پینا نہ ملے, وہ مجھے بہت پسند ہے, الگ ہی پسند تھی ان لوگوں کو. اور کہیں گے بیماری بہت پسند ہے مجھے, اور تیسری چیز مجھے موت پسند ہے. کہیں گے موت کیوں پسند ہے آپ کو؟ کہیں گے اس کے بغیر تو اللہ سے مل ہی نہیں سکتے. الموت یوصل الحبیب الی الحبیب, الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. کہیں گے وہی تو برج ہے, وہی تو پل ہے, اس کو پار کر کے جائیں گے تو ہی ہے وہاں پہ ملاقات. کہیں گے مجھے موت پسند ہے, میں چاہتا ہوں کہ موت آ جائے جلدی, زندہ رہنے کا شوق ہی نہیں تھا. اور کہا کہ مجھے فاقہ پسند ہے, تنگ دستی پسند ہے. کہیں گے فاقہ اور تنگ دستی یہ غرور کو ختم کر دیتا ہے. آدمی کا ٹینڈوا دب جاتا ہے نا, سینہ ہو جاتا ہے. کہنے کہ اس سے میری تربیت ہوگی, تکبر میرا نکل جائے گا, چلا جائے گا, یا اس سے بچت ہو جائے گی. یعنی اگر نہیں ہے تو چانس ہوتا ہے آنے کا. روحانی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بعد میں بھی پیدا ہوتی ہیں, جیسے جسمانی بیماریاں بعد میں بھی پیدا ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آدمی پہلے سے بیمار ہے. بعض مرتبہ اچھا خاصا تندرست آدمی ہے, روحانی اعتبار سے بھی بیماری آ گئی. جیسے جسمانی بیماریاں عارض ہوتی ہیں, روحانی بیماریاں بھی عارض ہوتی ہیں. تکبر نہیں تھا, تکبر آ گیا. عجب نہیں تھا, عجب آ گیا. بزدلی نہیں تھی, بزدلی آ گئی. کنجوسی نہیں تھی, کنجوسی آ گئی. حرص نہیں تھی, حرص آ گئی. حب جاہ نہیں تھی, حب جاہ آ گئی. حب مال نہیں تھا, حب مال آ گیا. یہ بیماریاں ہیں, یہ روحانی بیماریاں ہیں. کہنے کا مجھے فاقہ اس لیے پسند ہے کہ اس سے غرور ختم ہوتا ہے. اور فرمایا بیماری اس لیے پسند ہے کہ اس سے میرے گناہ معاف ہوتے ہیں. لاباسا طہور ہے نا, بیمار کی دعا کیا ہے؟ اگر کسی بیمار کی مدد پرسی کے لیے جاؤ تو جا کے کیا کرنا ہے, کیا دعا پڑھنا ہے؟ کہنے کہ کچھ پریشانی کی بات نہیں ہے, تو پاک صاف ہو گیا. کہ تو کس سے پاک ہوا؟ تھوڑی کہ بخار آ کے جو پسینہ آیا تھا اسے تیرا میل نکل گیا. پاک ہوا گناہ سے, پاک ہوا بیماری میں. آدمی گناہ سے پاک ہو جاتا ہے, سارے گناہ دھل جاتے ہیں. جسم کی زکات نکل گئی, جیسے مال کی زکات نکلتے مال پاک ہو جاتا ہے, ایسے بیماری سے جسم کی زکات نکل جاتی ہے, جسم پاک ہو جاتا ہے. تو حالات جو ہے وہ تربیت کے لیے ہیں, چاہے اجتماعی طور پر حالات آئے امت پر, چاہے انفرادی طور پر حالات آئے ہم میں سے ہر ایک پر. اور ہم میں سے ہر کوئی حالات میں ہے. یہ نہیں کہ امریکہ میں ہیں تو حالات میں نہیں ہے. ایسا ہے کیا کہ جو امریکہ آ جاتا ہے وہ حالات میں نہیں رہتا؟ باہر تو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے نا, اپنے اپنے ملکوں میں یہی ہے کہ بس کسی طریقے میں ویزا لگ جائے تو بس بیڑا پار ہے میرا. ویزا لگ جائے, ایسا ہوا چڑھ گیا ہے ویزا کا, ایسا ہوا چڑھ گیا ہے گرین کارڈ کا, ایسا ہوا چڑھ گیا ہے سٹیزن شپ کا, کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا نا تو بیڑا میرا پار ہے, حالات کچھ نہیں رہیں گے. اور ہمیں پتہ, سب کو پتا ہے. ایک بڈھی جو ہے وہ 85 ایئرس کی تھی, دواخانے میں تھی اور بہت حالت خراب ہو گئی تھی. تو خاندان والوں نے پوچھا کہ پوچھ لیں اس سے کہ تیری خواہش کیا ہے. تو اس سے پوچھے کہ بھائی تیری خواہش کیا ہے؟ اب یہ نہیں بول رہے تھے کہ تیری آخری خواہش کیا ہے, اچھا نہیں دکھے گا اس کو بولتے. مطلب تو یہی تھا بات کا, تیری خواہش کیا ہے. تو کہنے لگی کہ وہ میرے گرین کارڈ کا پروسیس چل رہا ہے, وہ ہو جائے. جانے کی نوبت آ گئی, دوسری طرف کا ویزا بھی لگ گیا ہے. کہ میرے گرین کارڈ کا پروسیس چل رہا ہے, وہ ہو جائے. کرنا کیا ہے تجھے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ حالات نہیں, یہاں پہ تو حالات دوسری جگہ سے بھی زیادہ ہیں. صدمے ہیں, پریشانیاں ہیں, ٹینشن ہے, سٹریس ہے, الجھنیں ہیں, تعلقات کی خرابیاں ہیں, دشمنیاں ہیں, گھر گھر میں دشمنی ہے, سر پٹول ہے, میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہے, ماں باپ اور اولاد میں اتفاق نہیں ہے, بھائی بھائی میں اتفاق نہیں ہے, جابوں میں مسائل ہیں, جاب کرو تو مسائل ہیں, جاب نہ کرو تو مسائل ہیں. زندگی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, ضروریات زندگی کا الٹرنیٹ ہونا تو زندگی بہت آسان ہوتی ہے. جب زندگی کا الٹرنیٹ نہ ہو تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. دو چیزیں اگر نہ ہو تو زندگی کا اصل وبال کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس گنجائش کم ہے تو متبادل ہونا آپ کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گیس کے متحمل نہیں ہیں چولہا سلگانے کے لیے تو آپ کو لکڑیاں میسر ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے تو آپ کو کوئلے میسر ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے تو آپ کو وہ جو تیل ہوتا ہے نا گیس کا تیل کیا بولتے اس کو گیس نیٹ وہ میسر ہونا چاہیے آپ کو. اگر آپ کے پاس الٹرنیٹ ہے نا زندگی آسان ہوتی ہے. بڑا گھر نہیں ہے چھوٹا گھر میسر ہونا چاہیے, چھوٹا نہیں ہے جھوپڑی میسر ہونا چاہیے, گاڑی سے نہیں جا سکتے آپ پیدل جا سکنا چاہیے آپ کو کام کرنے کے واسطے. گاڑی آپ کے پاس میں نہیں ہے پیدل چلے جاؤ, سائیکل آپ کے پاس میسر ہونا چاہیے آپ کو, سائیکل سے بھی نہیں آٹو رکشہ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے تو پیدل نکل جاؤ آپ. زندگی کا جتنا الٹرنیٹ ہوگا اتنی زندگی آسان ہوگی. اپنے پاس پیسے زیادہ سہولتیں زیادہ ہیں لیکن انڈیا پاکستان میں پیسے کم ہونے کے باوجود زندگی آرام دہ ہے, اس کا سیکرٹ یہ ہے. وہاں پہ ٹینشن نہیں ہے ویسی بات نہیں ہے, وہاں کے پرابلمس بہت لمیٹڈ ہیں. وہاں پہ جو ہے نا لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے, لائٹ نہیں رہتی پوری, رہی تو کیا چلی گئی تو کیا عادت ہو جاتی ہے بندے کو, عادی ہو جاتا ہے. اپن برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, ان کو عادت ہے دس دس گھنٹے لیٹ نہیں آتی ایک ایک دن میں پھر بھی کام چل ہی رہا ہے. ملک علاقوں کے اعتبار سے فرق ہے, ملکوں کے اعتبار سے بھی فرق ہے. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا لیکن ظاہر ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ہوتا بھی ہے, عادت ہو گئی. پہلے تو وہ بھی نہیں تھا, کہاں تھا پہلے ہمارے بچپن میں ہم جس گھر میں رہتے تھے ہمارا جو بالکل بچپن ہے جہاں پیدا ہوئے وہاں پہ کہاں لیٹ تھی, لال قندیل پہ ہی زندگی تھی ہماری, لائٹیں نہیں ہوتی تھی, لائٹ ہی نہیں تھی. جب لائٹ نہیں تھی تو فین کہاں سے تھا, اے سی کہاں سے تھا, اے سی کو تو ہم جانتے بھی نہیں تھے ہم, اے سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہمارے اپنے بچپن میں جو دیکھا ہی نہیں تھا کبھی, گاؤں میں کس کے پاس ہوتی ہے. جب زندگی کا الٹرنیٹ ہوتا ہے تو زندگی آسان ہوتی ہے, وہ الٹرنیٹ نہیں ہے اس لیے آسان نہیں. دوسری بات ایک اور ہے, اگر زندگی میں خادم نہیں ہے زندگی مصیبت ہو جاتی ہے. یہاں پہ کہاں خادم ہے, زندگی میں خادم ہونا یہ زندگی کی راحت کا سیکرٹ ہے. اسی وجہ سے عورت کو اگر گنجائش ہو تو خادم دینا اس کا حق ہے, یہ لکھا ہے کتابوں میں. وہاں جا کے پنچایت مت کرو گھر کو, یا ہماری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ پنچایت نہ کریں, مگر اس کے حقوق میں سے, آپ دیکھ لو کتابوں میں, عورت کو خادم دینا عورت کے حقوق میں سے ہے. کیونکہ اگر خادم نہیں ہے تو اس کی تو زندگی جہنم بن گئی بولتے ہو فقہا کہتے ہیں. یہاں پہ جتنی اپنی کمائی ہے اتنی خادم کی کمائی ہو جائیں گی, تو کہاں سے دیں گے, اس کو دے کے اپن بیٹھ جائیں گے ہم خادم ہو جاتے بھائی, میں 15 دن تو خادم 15 دن میں خادم. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ زندگی کا برڈن اپنے سر پہ آ گیا انتظامات کا, تو آپ کہاں سے آرام اٹھا سکتے ہیں. اچھا نہ صرف یہ کہ آپ آرام نہیں اٹھا سکتے, کام ڈبل ہوتا ہے یہاں پہ کہ میری کمائی بس نہیں ہو رہی تو بھی کر, جب تو بھی کر تو جب وہ بھی کما رہی ہے آپ بھی کما رہے ہیں تو پھر گھر کے کام میں اکیلی وہ کیسے کرے گی, لہذا آپ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. لہذا نہ گھر میں سکون نہ آفس میں سکون, کیا ہے یہ مزیدار زندگی بولتے ہیں اس کو, زندگی کا راحت ختم ہو جاتی. خیر میں ادھر سے دوسرے ایگزٹ میں آ گیا. حالات جو ہیں وہ ہیں, ہم امریکہ میں ہوں تو بھی ہیں, اسٹیٹس اپنا صحیح ہے تو بھی ہیں, اسٹیٹس نہیں ہے تو بھی ہیں, اولاد ہے تو بھی ہیں, اولاد نہیں ہے تو بھی ہیں, شادی شدہ ہیں تب بھی ہیں, شادی شدہ نہیں ہے تب بھی ہیں, سب حالات سے تو سب دو چار ہیں. میں ہم میں سے ہر کوئی آدمی کتنے حالات میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو حالات کیوں ہیں, ہماری تربیت کے لیے, حالات تربیت کے لیے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں حالات تربیت کے لیے ہیں, اور پوری دنیا میں حالات اور میرے اپنے حالات بھی کہے کے لیے طہارت کے لیے ہیں, تربیت کے لیے اور طہارت کے لیے. اور توبہ کے لیے حالات میں آدمی کو توبہ کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ملعلہم یرجعون, تاکہ وہ واپس آ جائیں, وہ پلٹ جائیں. جدھر جا رہے ہیں ہم نے ان کو یہ بتانا ہوتا ہے, اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم جدھر جا رہے ہو اس کا رزلٹ یہ ہے جو تمہیں اس وقت نظر نہیں آ رہا. ہم کچھ دکھانے کے لیے وہ تم کو دکھا دے رہے ہیں, اور وہ بھی کچھ کا دکھا رہے ہیں, پورے کا نہیں دکھا رہے ہیں. اور یہ سمپل تمہیں اس لیے بتا دیا گیا ہے تاکہ تم توبہ کر لو, اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ولعلہم یرجعون, تیسری جو چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, یہ امت کو کرنا کیا چاہیے, خود اس کے اندر بتا چل گیا کہ کیا کرنا چاہیے. جہاں تربیت کی ضرورت ہے وہاں تربیت ہونی چاہیے, جہاں توبہ کی ضرورت ہے وہاں توبہ ہونی چاہیے, جہاں طہارت کی ضرورت ہے وہاں طہارت ہونی چاہیے. تربیت کیسے ہوگی؟ تربیت میں بیسک جو چیز چاہیے وہ انسانوں میں تقوی آنا ہے, مسلمانوں میں تقوی آنے کا ہے. خالی صبر کرنا بھی کافی نہیں ہوتا. مسلمان فلسطین میں مسلمان 50 سال سے زیادہ سے صبر کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ کچھ ہونے کے بھی آثار ہیں. وہ تو مسلمانوں کے پیٹ پہ عذاب کا کوڑا ہے جو برس رہا ہے. فصب علیہم ربک سوط عذاب, تمہارے پروردگار کا عذاب کا کوڑا ہے. کیوں؟ تقوی نہیں. اور یہ نہیں ہے کہ خالی وہی ذمہ دار ہیں اس کے, ہم سب ذمہ دار ہیں. امت مسلمہ اخوہ, پورے کے پورے بھائی ہیں. المؤمنون کجسد واحد, ایک جسم کی طرح سے ہیں. تو اگر ہاتھ پہ مار لگا تو یہ نہیں بول سکتے کہ ہاتھ کو لگا میرے کو نہیں لگا. اگر ان کو تکلیف ہو رہی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو ہو رہی تکلیف ہمیں نہیں ہو رہی. مگر آثار بھی نہیں ہے کچھ سمجھنے کے. آپ دیکھ ہی لو کیسے جا رہے ہیں حالات, رخ کیسا ہے حالات. معاف کرنا ذرا, ارے مگر یہ تو بول پھر رہی, اس کو اوپر بیٹھا تو چکر مانے ہی نہیں. ویسا نہیں, چھوڑ دو, بس وہ تھوڑا سا پیر اٹھانا چاہتا تھا. خالی صبر سے کام نہیں چلتا. اگر صبر بھی, پہلے تو صبر ہم سے ہو نہیں ہو رہا کیونکہ صبر کی حقیقت نہیں پائی جاتی. دوسری اصل چیز یہ ہے کہ تقویٰ چاہیے. اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, جو تقویٰ اور صبر اختیار کرے گا تو اللہ پاک اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. بھلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينبئكم ربكم بخمسات آلاف من الملائکۃ مسومین, تقوی اور صبر اگر آ گیا تو پھر اللہ پاک مدد کرے گا, فرشتے اتار دے گا. ولو انہم آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تقوی اگر آ گیا, ایمان اور تقوی اگر آ گیا تو آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. امت مسلمہ میں جو حالات میں کرنے کا کام ہے, اپنے گھر میں بھی, اپنی ذات میں بھی اور امت کے اندر بھی, گوئے کہ تقویٰ ہے, دینداری آئے. علاج جو ہے نا, ایجوکیشن نہیں ہے حالات صحیح ہونے کا, پیسہ نہیں ہے. پیسہ بہت ہے امت کے پاس, ایجوکیشن میں بھی بہت آگے ہے یہ امت بحیثیت مجموعی. حکومتیں ہیں ان کے پاس, ممالک ہیں, دول ہیں ان کے پاس, چھوٹے بڑے, مگر ایسی حکومتیں ہیں کیسی ہیں بولنے کی ضرورت نہیں. مسئلہ وہ نہیں ہمارا, مسئلہ دینداری کا ہے. اچھا, ہمارا مسئلہ دینداری کا ہے, غیروں کا مسئلہ دینداری کا نہیں ہے, یہ نزاکت سمجھنا ہے. غیروں کے ساتھ سیٹ اپ الگ ہے. غیروں کو جتنے اسباب مل جائیں گے اتنی زندگی کامیاب ہو جائے گی, ہمیں جتنے اسباب ملیں گے ہم اتنے پریشانی میں الجھ جائیں گے اگر بغیر دین کے مل جائیں گے. تو اگر ہمیں بغیر دین کے اسباب زیادہ مل گئے تو ہم پریشانی میں زیادہ پھنس جائیں گے. وہ جتنا زیادہ ان کو اسباب ملیں گے پریشانی میں ان کی دور ہو جائیں گی. ان کے لیے ڈھیل ہے, ہمارے لیے ڈھیل نہیں ہے. ان کو آخرت میں محرومی ہے, کچھ نہیں ملنا ہے, ان کو ڈھیل ہے. ذرہم چھوڑو, چھوڑو کا مطلب ڈھیل دو. وہ املی لہم امہلہم, چھوڑو ان کو, امہلہم روایدہ, تھوڑا چھوڑو ان کو, ان کے لیے ڈھیل ہے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل, کھائیں انجوائے کریں. تمتع کہتے ہیں مزہ لینے کو, کھائیں پیئیں اور مزے کریں. اور لمبی لمبی پلاننگ اور منصوبے ان کو غفلت میں ہی پڑے رہنے دیں. ویلہیہم الامل, علامہ نے غافل کرنا. فسوف یعلمون, قریب معلوم ہو جائے گا. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ہم ایک مصلحت عام کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ ڈھیل نہیں دے رہے ہیں. اگر مسلمانوں کے پریشان ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کو اس سے زیادہ ڈھیل دیتے جتنی ڈھیل میں اس وقت انسان ان کو دیکھتا ہے. فلولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے بے ایمان ہو جائیں گے اور ساروں کا ایمان ہل جائے گا, ان کے پیر لرز جائیں گے, ایمان چھوڑنے پہ آمادہ ہو جائیں گے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے ساتھ یہ کرتے کہ ان کے چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے. عام ان کے جو روپ ہوتے وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہوتے, چاندیوں کے ہوتے, اور ان کی سیڑھیاں وہ بھی چاندی کی ہوتی, اور ان کے دروازے اور ان کی کھڑکیاں اور ان کی مسیریاں یہ سونے کی ہوتی. ولی بیوتہم ابواب وسرورا علیہا یتکئون وزخرفا, ہم تو اتنا زیادہ دے دیتے ہیں ان کو چونکہ ہمارے پاس اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. دنیا کے کچھ زیادہ دنیا میں مزے کر لینے کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہے, تھوڑے دن کی بات ہے, چند دن کی بات ہوتی ہے, عارضی ٹیمپرری قیام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو یہ کچھ شمار میں نہیں ہے. ایک دن کا تھوڑا سا حصہ اگر کسی کو مزے میں موقع مل گیا تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں. کیونکہ اللہ کے پاس ایک دن یہاں کے 1000 سال کے اتنا ہوتا ہے. وَإِنَّ يَوْمَ عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, تمہارے پروردگار کے پاس ایک دن تمہاری شمار کے 1000 سال کے برابر ہے. اس میں 100 سال جو ہے نا 1/10 ہوا نا, 1000 کا 1/10, تو 24 گھنٹے کا 1/10 کنتا ہوا, 2.5 گھنٹے ہو گئے. تو 2.5 گھنٹے اگر کسی کو ایک دن کے حساب سے ٹائم اگر مزہ مل گیا وہ کیا حساب میں کریں گے. مہینوں کا حساب اس میں نہیں بنتا, سالوں کا حساب اس میں نہیں بنتا, دن کا حساب نہیں بن رہا وہاں پہ, دن کا دسواں بھی نہیں بن رہا, کیونکہ 100 سال پورا کون مزے کرتا ہے. 100 سال اگر کسی کی عمر ہوئی بھی تو اس میں مزے کا ٹائم کتنا رہتا ہے, کچھ بھی نہیں اللہ کے پاس. تو اس لیے فرمائے ان کے پاس, ان کے ساتھ ہمارا نظام الگ ہے. ہماری نظر اگر غیر اللہ پر گئی, جیسے ان کی نظر اسباب پہ ہے نا, ہماری نظر اسباب پہ گئی کہ اسباب اگر ہماری طرف ہوئے, ہمارے پاس ہو جائیں تو ہمارے حالات سدھر جائیں گے, تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا, ہماری گردن پکڑ لی جائے گی. ہماری نظر اللہ پر ہے, اس دنیا میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرتے ہیں بندے کے عمل پر. کرنے والی ذات اللہ, اسباب سے کچھ نہیں ہوتا, کائنات میں کچھ نہیں ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے کائنات سے ان کا اپنا, کائنات کا کچھ نہیں, جو کچھ ہے کائنات میں وہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا امر ہے, اللہ کی مرضی ہے. تو غیروں کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے ہم کہ ان کے حالات ویسے ہیں تو ہمارے بھی ہونا, ان کو ویسے کامیابی مل رہی ہمیں بھی ویسے ملنا. ان کے پاس اگر دولت کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ مزے میں ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس جب دولت کی زیادتی ہو تو ہم بھی مزے میں. جی نہیں, ہم نہیں ہو سکتے. ایک صورت میں ہو سکتے ہیں, اتنی زیادہ بے ایمانی اور بے دینی آ جانا کہ ہم بالکل نعوذ باللہ من ذالک, اللہ بچائے, کافروں کے جیسا ہو جائے, پھر ہوتا ہے. اور وہ مسلمان گوارا نہیں کر سکتا, انہیں بولتا جنت بھی ہونا میرے کو, انہیں بولتا مغفرت بھی ہونا, حضور کی شفاعت بھی ہونا, جنت بھی ہونا. جو وہ سب ہونا ہے تو پھر یہ حساب برابر نہیں ہوگا. تمہارا نظام الگ, ان کا نظام الگ. تو اس لیے کرنے کا جو کام ہے اپنے میری اپنی ذات میں بھی اور دوسروں کی اندر بھی وہ یہ ہے کہ ان میں دین لانا, مسلمان میں دین لانا. اگر مسلمان میں دین لانا نہیں ہوگا اور دین لانے کی محنت نہیں ہوگی, دین نہیں لایا جائے گا اور دین لانے کی محنت نہیں ہوگی تو اگر مسلمانوں کے ساتھ ان کے نیک لوگ دعا کریں گے تو بھی قبول نہیں ہوگی. دعا کرنے پر دعا بھی قبول نہیں ہوگی, خود دعا کریں گے تب بھی قبول نہیں ہوگی, حالات صحیح نہیں ہیں. خود تو نہیں اگر دوسروں سے دعا کرا دیں گے ایسے لوگوں سے جو متقی پرہیزگار ہوں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر بھی نہیں قبول ہوگی. حدیث شریف میں تو ہمیں تو قرآن پاک میں دیکھنا ہے, حدیث مبارکہ میں دیکھنا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ 25-25 لاکھ 30-30 لاکھ بندہ حرم میں کھڑے ہو کے رمضان میں کتنی چیخ چیخ کے رو رو کے دعا کر رہا ہوتا ہے, سنتے ہی نہیں. عرفات کے میدان میں 30-35 لاکھ بندہ کھڑے ہو کے دھوپ کے اندر ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے, مانگ رہا ہے, مانگ رہا ہے, مانگ رہا ہے, ضابطہ ہی نہیں, سننے کا ضابطہ نہیں ہے. میں کیوں سنوں؟ تم میرے نہیں سنتے, میں تمہاری کیوں سنوں؟ یہ پہچاننے کی چیز ہے اصل کہ بھائی آخر جتنا زیادہ اچھا, نہ صرف یہ کہ سنا نہیں جا رہا ویسا نہیں ہے, الٹا ہے معاملہ, الٹا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے, یا اللہ کافروں کے جو ہے نا گھروں کو برباد کر دے, دمیر دیا رہا ہوں, اور کس کے گھر برباد ہو جا رہے, شتت شم لہم, ان کی جمعیت کو منتشر کر دے. کون منتشر ہو رہا, فرق جمعہم اوقف فیما بینہم نار الحروب, یا اللہ ان میں آگ, لڑائی کی آگ لگا دے. تو لڑائی کی آگ کہاں لگ رہی, اپنے ملک میں, الٹی گنگا بہ رہی. یہ کیوں ہے جو میں بتا رہا ہوں, یعنی اللہ پاک کی طرف سے بتا رہا ہوں, اللہ پاک میں جو بتا رہا ہوں, جو میری جو میرا ضابطہ ہے وہ تمہیں پورا کرنا پڑے گا, امت کو اس پہ لاؤ, پھر دیکھو میری رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے. مدد کا جو ضابطہ ہے, اور ان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اللہ پاک کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد چاہیے, نصرت چاہیے. نصرت کرنے کے لیے نصرت ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, تمہیں نصرت چاہیے, اللہ کی مدد چاہیے, میری مدد کرو, شرط ہے, شرط و جزا کا تعلق ہے. اگر تمہیں اللہ کی, اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور جب اللہ مدد کرے گا تو تمہارے مقبول لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, خود تمہاری دعائیں جو ہیں نا وہ نبیوں کی طرح سے قبول کر لوں گا. تمہاری دعائیں نبیوں کی طرح سے قبول کر لوں گا, تمہارے مقبول لوگوں کی دعاؤں کو تو قبول کر ہی لوں گا, لیکن اگر تم محنت نہیں کرو گے دین کی تو تمہاری بھی قبول نہیں ہوگی, حالات صحیح نہیں ہوں گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی, اور تمہارے مقبول لوگ دعا کریں گے تو بھی نہیں ہوں گی. حدیث شریف میں ہے, اصل یہ پکڑنے کا ہے, اصل جو گرفت کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ امت کے اندر, امت مسلمہ میں دین آ جائے, تقوی آ جائے. جیسے ہی تقوی اور صبر آ جائے گا بس اللہ پاک کی مدد نازل ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے ہی مدد آئے گی تو کافر کے دل میں رعب آ جائے گا, مدد آئے گی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ضروری اعتبار سے متحد فرما دے گا، مدد آئے گی، اللہ پاک ان کو رشد کا الہام کرے گا کہ ان کو کرنا کیا ہے۔ عالم نے رشد آمری، جو صحیح بات ہے موقع کے اعتبار سے کرنا کیا ہے وہ نہیں سوچتا، ورنہ تو لوگوں میں دین لانے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے، لوگوں میں دین لانے کے لیے دین کے عمل کو لوگوں میں لے کے پھرنا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو اس ماحول سے نکال کے ان کو دینی ماحول میں لانا ہوتا ہے، یہی حل ہے اس کا کہ مسلمانوں کی جماعت سفر کرے، جس کو نفر کہتے ہیں، اور وہ لوگوں میں پھرے، اور اتنے لوگوں میں پھرے کہ پوری امت مسلمان، پوری دنیا بھر کی امت مسلمان میں پھرے، اور خالی پھرے نہیں، ان کو اس ماحول سے نکالے، مسجد والے ماحول میں ان کو لائے، تقوی اور نیکی کے ماحول میں، توبہ کے ماحول میں ان کو لائے۔ انفارمیشن دینے سے کوئی آدمی تو نہیں کیا بدلہ نہیں کرتا، انفارمیشن سے کوئی بدلہ نہیں کرتا، تبدیلی نہیں آتی۔ انفارمیشن کے ساتھ میں انوائرمنٹ چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا معلومات ہو جائیں، بچوں کی معلومات ہونے سے بچوں میں دینداری آئے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ نادان ہے جو ایسا سمجھتا ہے، واقفیت نہیں ہے اس کو، انسانی سائیکالوجی سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے بول رہا ہے وہ۔ اگر کسی طریقے پہ اس کو پتہ چل جائے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا غلط، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، یہ معلوم ہو جائے۔ ہم نے بچوں کو جو ہے نا معلومات دے دی، جنرل نالج ان کے پاس آ گئی ہے اتنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نالج بھی صحیح نہیں دے رہے ہم، نالج غیر اتھنٹک ہے، غیر مستند ہے، کیونکہ اتھنٹک سورس اگر آپ کے پاس ہے تو مان نالج جو ہے نا اتھنٹک ہوگی، غیر اتھنٹک سورس ہے تو نالج یقیناً غیر اتھنٹک ہوگی، چاہے وہ کیسٹس ہوں، چاہے وہ ویب سائٹس ہوں، چاہے وہ ایسے علماء، ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کو دین کی نالج دیتے ہوں لیکن خود دیندار نہ ہوں، غیر اتھنٹک ہے یہ، خود کسی ادارے کے مستند فارغ نہ ہوں، غیر اتھنٹک ہے یہ۔ وہ جو دیں گے نا انفارمیشن، وہ کنفیوژن والی دیں گے، کنفیوز کریں گے، مشتبہ دیں گے۔ تو نالج ہونا، صحیح ہونا ضروری ہے، اور نالج کافی نہیں ہوتی، نالج کے ساتھ ماحول چاہیے ہوتا ہے، برے ماحول سے نکال کر صاف ستھرے ماحول میں لانا، ایمان کے ماحول میں لانا۔ آج ہی کہیں سنا رہا تھا میں، یا کل کی بات ہے شاید، معلومات جو ہیں غیر مسلموں کو بھی کچھ کم نہیں ہے اسلام کے بارے میں، تو کیا اس کی وجہ سے وہ دیندار ہو گئے کیا؟ مانا ادریس کاندھلوی کا قصہ سنا رہا تھا کسی کو، کب کا قصہ، آج کا ہے، کل کا ہے۔ مانا ادریس صاحب کاندھلوی جو ہیں رحمتہ اللہ علیہ، بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، ان کی بھی ایک معرف القرآن ہے، ایک معرف القرآن مفتی شفیع صاحب کی ہے، ایک معرف القرآن مولانا ادریس صاحب کی ہے۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی کی جو معرف القرآن ہے اس میں علمیت زیادہ ہے، اسی لیے وہ کامن نہیں ہے، کیونکہ اس میں علمیت اور عام لوگوں کا بھی لحاظ ہے، علمیت بھی ہے، عام لوگوں کا بھی لحاظ ہے مفتی شفیع صاحب کی، اس لیے وہ پاپولر زیادہ ہے۔ مولانا ادریس صاحب کی جو ہے نا وہ بھی ایک معرف القرآن، بہت اچھی ہے وہ بھی۔ تو ان کی ایک کتاب ہے التعلیق الصبیح، مشکات المصابیح کی شرح کی قسم ہے، شرح کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم کا نام تعلیقات ہوتے ہیں، نوٹس ہوتے ہیں، وہ ایک اعتبار سے تشریحی نوٹس۔ تو جس وقت وہ لکھے اس کتاب کو تو اس کے بعد ان کو اس کی پروف ریڈنگ کی ضرورت تھی، تو جہاں پر وہ تھے وہاں پر ان کو کوئی عالم نہیں ملا پروف ریڈنگ کے واسطے، دیکھنے کے واسطے۔ شرح ہے حدیث کی، عربی میں ہے۔ تو ایک یہودی نے کہا کہ میں اس کی پروف ریڈنگ کر دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ تو یہودی ہے، تو بولے نہیں میں عربی کا ماہر ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ تو بولے مگر تو اسلام مسلم، تمہارے تو اسلام دشمنی مسلم دشمنی مشہور ہے، تم اس پہ بھروسہ کیسا کریں گے؟ تو انہیں بولا کہ یہ پروفیشن ہے میرا، پروفیشن میں دھوکہ نہیں ہوتا، धोखा दिया तो प्रोफेशन नहीं चलता, ये बिजनेस है। बिजनेस में अगर मैं धोखे की बात करूंगा तो बिजनेस चलेगा नहीं, तो हम इसमें गड़बड़ नहीं करते, ये उसने कहा। तो खैर उन्होंने जब इत्मीनान दिलाया उसने, तो उसको अत्ताले को समय की प्रूफ रीडिंग दी गई, उसने प्रूफ रीडिंग की, उसी के एतबार से छपी और अभी भी उसी के एतबार से छपी हुई है। उन्होंने पाकिस्तान जाके अपने उलमा को दिखाया कि भाई इसने प्रूफ रीडिंग की है, गैर मुस्लिम में जरा देखो, एक गलती नहीं निकली उसमें। हदीस की पूरी हदीस मुश्कातुल मसाबी 14 किताबों का मजमुआ है, वो उसकी है वो शरह, उसमें कौन कौन सी हदीस नहीं होंगी आप अंदाजा लगाओ, तो उसके नॉलेज का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगाओ। उसे उन्हें दीनदार हो गया क्या? नॉलेज जो है ना ये बहुत जरूरी चीज है, सही नॉलेज, लेकिन सही नॉलेज को काफी समझना ये सबसे बड़ी गलती है। इंसान में कुव्वत इल्म अलग है, कुव्वत अमल अलग है। अमल करने की जो कुव्वत होती है वो अलग है, उसकी तरबियत अलग चाहिए। इल्म लेने की जो कुव्वत है वो अलग है, जहालत से खत्म होने की, उसकी तरबियत अलग चाहिए। अगर कुव्वत इल्म के जरिए से इंसान को इल्म पहुंचा भी दे दिया गया, उसकी कुव्वत इल्म को जो है ना तैयार कर लिया गया और उससे वजह से वो वाकिफ कार हो गया, मालूमात उसके पास आ गई, वो दीनदार नहीं बन जाएगा। दीनदार बनने के लिए दीनी इन्वायरमेंट चाहिए, दीनी माहौल चाहिए, दीन की प्रैक्टिस चाहिए, दीन को लेने का, उस पर अमल करने का दाइया और जज्बा चाहिए, अंदर से एक वो होती है, एक प्रिपरेशन होता है अंदर से, जिसकी वजह से अप्लाई हो सकती है चीज। मालूम बहुत कुछ है लेकिन अंदर इस्तेदार नहीं है, आप थोप नहीं सकते अपने को, ये कितनी चीजें नहीं मालूम है। साहबे किराम की जिंदगी में, हमारी जिंदगियों में जो बुनियादी फर्क है एक वही वो यही है, वरना तो कुरान पाक तो वही है ना जो उस वक्त था, आज भी वही है, उसमें कोई अरब वर्ग की तब्दीली नहीं हुई, उसका असर वही है, उसकी रूहानियत वैसी है, उसकी नूरानियत वैसी है, उसकी कुव्वत वैसी थे। अहादीस मुबारका की कुव्वत और नूरानियत और रूहानियत वैसे ही है, अल्लाह पाक वैसे ही है, उन्हीं सिफात के साथ है, उन्हीं कुव्वतों के साथ है। अल्लाह पुराने नहीं होते, अल्लाह कमजोर नहीं होते, अल्लाह मरते नहीं, अल्लाह सोते नहीं, अल्लाह जिंदा है, कादिर है। वतवक्कल अलल हय, उस जिंदा पे भरोसा करो जो मरता नहीं है, अल्लाह पाक खुद ही फरमा रहे हैं वतवक्कल अलल हय अल्लज़ी ला यमूत, उस जिंदा पे भरोसा कर, उसको वकील बना अपना जो मरता नहीं है, अल्लाह पाक फरमा रहे। फिर भी हमारी हालत ऐसी क्यों है? मसला हमारे लेने का है, उधर का नहीं है, उधर तो पूरी तरह उनके अल्ताफ तो है आम, शहीदी सब पर, तुझसे क्या जिद थी, तू अगर किसी काबिल होता, उनके अल्ताफ तो है आम, शहीदी सब पर, तुझसे क्या जिद थी, तू अगर किसी काबिल होता। असल मसला हमारी काबिलियतों का है, हमारे बल्ब फ्यूज हो गए सो हैं, हमारे अंदर ये वोल्टेज ही नहीं है, वो इस्तेदाद ही खत्म हो गई है, अब वो करंट तो बराबर पावर हाउस से बराबर आ रहा है लेकिन गड़बड़ बल्ब में गड़बड़ हो गई, क्या करेंगे, एक बल्ब जल रहा होता है दूसरा जल के वहीं खामोश बंद पड़ा हुआ होता है, एक 7 वोल्टेज का है, एक 14 का है, एक 60 का है, एक 100 का है, एक 1000 का है, करंट तो सब ले रहे हैं, तो ये फर्क कहां से आ रहा है? ये फर्क लेने के इस्तेदाद पर है। तो आज हमारे दीन को लेने की बात है, उम्मत मुस्लिमा के दीन को लेने की बात है। उम्मत मुस्लिमा में दीन को लेने का रास्ता ये होगा कि उम्मत में दीन को लेके चलना फिरना पड़ेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे और हजरत सहाबा ऐसा ही करते थे। वो तरतीब नहीं थी हुजूर के जमाने में कि कुछ लोग माल लगा रहे हैं, कुछ लोग जान लगा रहे हैं, ये तरतीब नहीं थी। ये ले लो भाई, ये तो ऐसे हो गया जैसे बोले ये 500 डॉलर लो, मेरी तरफ से तहियात याद कर लेना, यानी आप याद करना मगर याद मुझे हो जाना। जैसे इसमें नहीं होता ऐसे दीन के मामले में भी है। 100% उम्मत अपना वक्त और अपना माल लेकर उम्मत में फिरती थी और फिर उन लोगों में मेहनत करके उनको उनके गलत माहौल से, गंदे माहौल से निकाल के मस्जिद वाले माहौल में लाया जाता था। उस मस्जिद वाले माहौल में लाके उनके कान पे हक बात डाली जाती थी, उससे उनके दिल पर असर पड़ता था, उससे उनकी जिंदगियों में तब्दीली आती थी, वो तब्दीली उनके अंदर तकवा लाती, वो दीनदारी ले आती थी। तो उससे जो है ना इंसान के अंदर तकवा आता है और उसी से इंसान के अंदर सब्र आता है। और सब्र की हकीकत असर बुजुर्गों ने यह फरमाई है کہ صبر کی حقیقت میں یہ بات ہے کہ حرام سے بچنا آ جائے. برداشت اصل برداشت گناہ سے برداشت کی ہے, اصل برداشت گناہ سے برداشت کی ہے, صبر ہمیں گناہ سے بچنا آ جائے, اور پرہیزگاری اور تقویٰ اس کا مکمل ہے. یہ چیز اگر پیدا ہو گئی تو وقتی طور پر جس طرح کی بھی الجھن آدمی کو نظر آئے وہ اس کو چھٹنا ہی چھٹنا ہے اس بادل کو, جیسے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چھٹ گئے تھے بادل. بظاہر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پھنس گئے تھے اور ان کے بھائی چھوٹ گئے تھے, جو کاروائی ہے آپ لوگ بارہا سنے ہوئے ہوں گے. جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو پھنس گیا کون؟ جس کو کنویں میں ڈالا وہ پھنس گیا غریب. اور بچ گیا کون؟ جس نے اپنے بابا کو الٹی سیدھی باتیں کر کے چکر دے دیا وہ بچ گیا. حالانکہ چکر نہیں دے سک رہے تھے مگر کوئی ثبوت بھی نہیں تھا, اس لیے خاموشی اختیار کر لی یعقوب علیہ السلام. چکر اس لیے نہیں دے سک رہے تھے کہ جب جا کے انہوں نے بھائی کو اپنے کنویں میں ڈال دیا اور اس کے بعد میں, اور نیک نیتی سے ڈالا, بہت اخلاص سے, نیک نیتی اور اخلاص کہاں کہاں تک جاتی ہے, بعض مرتبہ کہاں کہاں تک لے جاتی ہے وہ دیکھو آپ. ہر وقت کی نیک نیتی اور اخلاص جو ہے نا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. تو ہم تو مخلص ہیں بھائی. ارے بھائی تم مخلص ہو لیکن یہ کیا نیک نیتی کیسے معلوم ہو رہی؟ کہنے لگے یوسف کو مار دو, اس سے دو فائدے ہوں گے تم کو. قرآن پاک بیان کر رہا ہوں ان کی بات کو, یخلو لکم وجہ ابیکم. ہے تم لوگوں کے پاس ٹائم ہے؟ 9:30 ہو گئے, دیکھو بولے تو بند کر دیتا ہوں, نہیں 10-15 منٹ اور چلے بولے تو کھینچ سکتے. اچھا جیسا یوسف علیہ السلام, یعقوب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت اپنے آپس میں بات کر رہے ہیں یہ, اور بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے ابا کی توجہ جو ہے نا وہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی, اور ابا کی توجہ چاہیے. معافی چاہتا ہوں ذرا پیر میں, چونکہ شوگر ہے تو درد ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے اوپر چڑھا لیتا ہوں. تو ابا کی توجہ چاہیے, ابا پیغمبر ہے, پیغمبر کی توجہ چاہیے بھائی. یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے ابا کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی. اور وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور اس کے بعد تم بڑے نیک بن جاؤ گے, صالح بن جاؤ گے. نہیں اس کی ضرورت نہیں, ایسے چلا لیتا ہوں. چل یوسف کو مار دو, تم نیک ہو جاؤ گے. دیکھو کیسا اخلاص ہے. اس لیے ہر اخلاص کی تقریر سے متاثر نہیں ہو جانا, دیکھنا اخلاص کی کیا رنگ ہے اخلاص کا. بعض مرتبہ فساد جو ہوتا ہے وہ اصلاح کے رنگ میں ہوتا ہے. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں. الا انهم هم المفسدون, اللہ پاک فرما رہے ہیں منافقین کے بارے میں, وہی فسادی ہیں اصل, وہ مصلح کہاں ہیں؟ صحابہ کی اصلاح کرتے ہیں, صحابہ کے بارے میں بولے ہم تو ان کی اصلاح کر رہے تھے, یہ مفسد ہیں. تو بعض مرتبہ فساد کر رہے ہوتے ہیں نام اصلاح کا لیتے ہیں, ایسے ہی بعض مرتبہ اغراض ہوا کرتے ہیں نام اخلاص کا ہوتا ہے. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, ہم لوگ نیک ہو جائیں گے. ایک تو کیوں نیک ہوں گے؟ اس واسطے کہ ابا کی توجہ مل جائے گی, اور ابا کی توجہ کیوں چاہیے؟ وہ پیغمبر ہیں تو پیغمبر کی توجہ ہوگی. وہ حاصل ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے یوسف کو مار دینا, سگے بھائی کو, معصوم کو, اس کو مار دینا ہے. اس کو کیوں مارنا ہے؟ کہ باپ کی توجہ ادھر زیادہ ہے. تم کو کیسے پتا چلا؟ ہم کم اگر محبت ہے کہ چھوٹے بچے سے پیار اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ کیسے سمجھ لیا تم نے کہ تمہاری طرف توجہ نہیں ہے؟ تو بڈھے کو, داڑھی والے بڈھے کو پکڑ کے پیار کریں گے؟ تو بچے کو چمکایا جاتا ہے. بھائی ٹھیک ہے تم بیٹے ہی ہو, مگر یہ کہ تم بڑے ہو گئے نا تو تم کو بھی ویسے چمکا رہے جیسے یوسف کو چمکا رہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. تب یہاں ہوا یہ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پھنس گئے, ان کو کنویں میں ڈال دیا. بولنے کو بہت آسان لفظ ہے لیکن کنویں میں پڑ جانا کھیل ہے کیا؟ کیا گزری ہوں گی ان پہ؟ اچھا پھر وہاں سے پڑے تو پڑے, اس میں سے جو نکلے تو سیدھا ایک قافلے والوں کے ہاتھ میں آ گئے. وہ زمانے کی بات, جس زمانے میں جو کسی کو بیگاری میں پکڑ لیتا تھا اس کو غلام بنا لیتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ جو ہے نا آپ اپنا ایڈریس وڈریس بتا کے نکل جائیں, اس کو پکڑ لیا تو پکڑ لیا, وہ اس کو بازار میں بیچ دیتے تھے لے جا کے. اور یہی ہوا, یوسف علیہ السلام کو پکڑا, ان کو غلام بنا لیا, کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے, اور لے جا کے بیچ دیا. بشروہ بثمنٍ بخسٍ, بہت معمولی قیمت میں بیچا, دراہم معدودہ, تھوڑے سے کسی طریقے سے یہ چھوٹ جائے. اصل میں ان کے دل میں بھی ڈر بیٹھ گیا تھا کہ پری کا بچہ تو نہیں ہے یہ, کیونکہ خوبصورت بہت زیادہ تھے اور نکلے تھے کنویں میں سے. اگر پری کا بچہ ہے یہ تو پری چھوڑے گی نہیں ہمارے کو, اتنے خوبصورت تھے کہ وہ پری کا بچہ بھی کچھ ملے تھا ان کے سامنے. تو اس لیے جتنے سستے میں مل سکا, سستا مہنگا انہوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں, بس جب قیمت آئی دے دیا. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ بشرا بثمن بخت دراہم معدودہ, تھوڑے تھوڑے سے دراہموں کے اندر بیچ دیا, اور وہاں غلام بن کے. اور خریدا تو خریدا, کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے خریدا. اب شاہی 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 گھرانے میں تو چلے گئے عزیز مصر کے پاس, لیکن عزیز مصر کے غلام بننے کا مطلب کام بھی تو وہی چیز رہتا نا. پھر بڑے آدمی کے پاس مہمان, یہ وہ, صفائی ستھرائی, جھاڑو چھٹکا, الا بلا, تھوڑا چھوٹی کٹیا تھوڑی تھی کوئی, وہ تو شاہی محل تھا تو کام اسی اعتبار سے لگ گیا. پھنسنے میں پھنسے ایسے انتہائی حسین و جمیل, وہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے نا وہ فریفتہ ہو گئی. وہاں سے اس نے دعوت گناہ دی. یہ نبی تھے, مطلب نبی ہونے والے تھے, تو جو نبی ہونے والا ہوتا پہلے سے معصوم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا مصیبت؟ کہ جیل میں ڈلوا دوں گا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ پروردگار مجھے جیل پسند ہے, مگر اس میں نہیں چاہتا ہوں پڑھنا. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, سجن جیل خانہ زیادہ مجھے پسندیدہ ہے نافرمانی سے, تقوی کے خلاف بات سے, وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور ڈال بھی دیا ان کو جیل میں, اور الزام بھی انہی کے سر پہ, کیونکہ جیل میں زلیخا کو تو جیل میں نہیں ڈالے نا, تو ان کو جیل میں ڈالے, تو جس کو جیل میں ڈالے الزام تو اس پہ لگائیں گے نا, تبھی تو وہ جیل کا مستحق ہوں گا. تو الزام بھی ان کے اوپر تھا, اور الزام بھی بدکاری کا الزام تھا, چھیڑ چھاڑ کا الزام تھا, اس وجہ سے اس کو ڈالنا پڑا ہے. یوسف علیہ السلام چلے گئے وہاں, تو پھنس گیا کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام پھنستے چلے جا رہے ہیں, اور ادھر یہ بچ گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غائبانہ نظام چلایا, پھر غیبی نظام, وہ یہ کہ پوری کنٹری کے حالات خراب ہو گئے ان کی اس غلطی کی وجہ سے. یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ جو قحط سالی آئی 7 سال کے واسطے مصر پر, وہ اس وجہ سے آئی کہ اس فیملی کو مجبور کر کے, عاجز بنا کے بادشاہ کے دربار میں راشن لینے کے لیے پہنچانا تھا. ان کی اس غلطی کی, چونکہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں تھا, بہت بڑا گناہ تھا. اور بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ کرتا کو یہ بھگتتے اور ہیں, جو کر رہا اس کو بھی بھگتنا پڑتا ہے, جو نہیں کر رہا اس کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. آپ بولیں گے کہ دوسروں کا کیا قصور ہے, بعض کام ایسے ہی ہوتے ہیں دنیا کے اندر. اب ہمارے پرکھا جو تھے, بڑے بڑے مسلم بادشاہ, نواب, آدھے تو حیدرآبادیاں بیٹھے ہوئے ہیں, عثمان علی خان, فلاں خان, فلاں خان, محبوب علی خان, اس سے اوپر کے خان, اور جناب والا مختلف قسم کی ریاستوں کے, مسلم ریاستیں تھیں. غلطیاں ان کی ہوئی, اللہ پاک نے ان سے چھین لی نعمت, مصیبت کون بھگت رہا ہے؟ اپن بھگت رہے ہیں. جب حاکم دوسرا ہو گیا, کافر حاکم ہو گیا, تو کافر حکومت کو جو چھینا گیا ان سے مسلمانوں سے, تو ویسے تو خامخا تو نہیں چھینا گیا. قرآن کہہ رہا کہ میں خامخا تو نہیں چھینتا کسی سے, تو چھینا گیا ان سے, کسی بھی وجہ سے چھینا گیا, وہ چھینا گیا. مگر پھنس گئے کون؟ ہم سب پھنس گئے. नवाज का मुसलमान फंस गया नहीं फंस गया, इंडिया में कैसा फंसा हुआ है, जान के लाले पड़े हुए हैं, सब चीजों के लाले पड़े हुए हैं। कुरान पाक में वत्तकु फितनतन ला तुसीबन अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, उस फितने से बचो जो तुम में से जालिम और कसूरवार हैं, सिर्फ उन्हीं को नहीं पहुंचेगा उसका असर। जो जालिम और कसूरवार हैं वो भी मुतासिर होंगे, जो जिन्होंने जुल्म कसूर नहीं किया है वो भी मुतासिर होंगे। और उनके मुतासिर होने का एक राज यह भी होता है कि उस जुल्म में ये भी शरीक करार दिए जाते हैं किसी दर्जे में, वो ये कि तुम्हारा काम था वो जुल्म नहीं होने देना। नस्लन बाद नस्लन जो मुतासिर होते हैं वो अलग हैं। जब ये जुल्म कर रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, छीनने की नौबत क्यों आई? अगर तुम उसी वक्त एक्शन लेते और उनको गलती से बाज रखते तो हम ना छीनते, तो किस दूसरे भी तो कसूर में बराबर के हैं ना। फिर तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किया कि पूरे मिस्र पर कहत साली आ गई, और याकूब अलैहिस्सलाम हयात हैं, पैगंबर मौजूद हैं। इतनी कहत साली पड़ी कि राशन मुकर्रर किया गया, और उस वक्त तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुंच चुके थे, वो एक ऐसे रास्ते से पहुंचे। अल्लाह पाक ने जो गैबी निजाम चलाया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सबर करने की वजह से, तकवा इख्तियार करने की वजह से, उनको एक मरहले तक सबर और तकवे से तो जाना पड़ा, लेकिन जितना ज्यादा वो सबर और तकवे के साथ उन मराहिल में जा रहे थे उतने उनके दर्जात बढ़ रहे थे। फिर अल्लाह पाक उनको वहां से निकालने का रास्ता बनाए। जेल में है, दो कैदी आ गए, दोनों ने ख्वाब देखा। एक के ख्वाब की ताबीर में यह बात थी कि उसको सूली होना था, दूसरे के ख्वाब की ताबीर में यह बात थी कि उसको बादशाह का खादिम होना था, जो बाद में ख्वाब की ताबीर देने से पता चला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन ख्वाब की ताबीर नहीं दे दी, ख्वाब के इंपॉर्टेंट होने की वजह से नहीं दी, पहले उनको दावत दी, उन पर दीन की मेहनत की, कहने की वो तो ख्वाब की ताबीर तो होती रहेगी, कहां जा रही है, दीन की मेहनत असल है। माहौल तो था ही वहां पे, जेल खाने का अंदर का माहौल था, उनकी सोबत थी, पहले दावत दी फिर उसके बाद में उनकी ताबीर, उनको ख्वाब की ताबीर दी, वो चले गए। वहां बादशाह को अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, तो ख्वाब तो नहीं दिखाएंगे ना, तो इनको भी ख्वाब दिखाया, इनकी ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम से दिलवाई, क्योंकि ख्वाब की ताबीर का मौजूदा जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दे दिया था, जब तक मौजूदा उनको हासिल हो गया था, ये मौजूदा था उनका, ख्वाब की ताबीर उनका मौजूदा था, वो ये हो सकता है वाली ताबीर नहीं होती थी उनकी, पॉसिबिलिटी नहीं बताते थे वो यही है बल्कि बताते थे, खुद ही अमरुल्लदी पी तस्तफ्तिया, यही मामला है, इसका फैसला हो चुका है, ये ऐसा था, मौजूदा था उनका, ये लिखा है किताबों में। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजूदा में से एक मौजूदा खमीस और एक मौजूदा ये ख्वाब की ताबीर, और भी थे होंगे। बादशाह को ख्वाब दिखा दिया, वो उसकी ताबीर कुछ ऐसी निकली कि उसके अंदर जो है ना ये कहत साली का जिक्र था, और उससे पहले जो है ना सरसब्जी और शादाबी का था, कहने के जमा करके रख लो काम आ जाएगा, इतनी अच्छी ताबीर है उसको लेके आओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं भाई, मेरा केस पहले सही करो, मेरे पे इल्जाम है, मैं कैदी हूं और मेरे पर बुरा इल्जाम है। और ये भी अजीब बात है कि कैदी होने के बावजूद, बुरा इल्जाम सर पे होने के बावजूद, अपनी जो दीन की मेहनत है उसमें कोई सुस्ती नहीं है। बादशाह के पास पहुंचे, बहरहाल बादशाह के पास गए तो बड़ा एजाज इकराम हुआ, फिर वहां वजीर फाइनेंस हो गए वहां। अब ये जो राशन मुकर्रर हुआ, कैद साली आ गई 7 साल की, तो सब जगह के लोग पहुंचे। जब सब जगह के पहुंचे तो ये मिस्र के जो है ना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जो है ना ये भी पहुंची, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो भी सारे पहुंचे। जब ये पहुंचे तो इन्होंने पहचान लिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि ये लोग आ गए। उलमा ने फरमाया है कि ये जो हालात खराब हुए हैं वो इनके इस बदअमली की वजह से खराब हुए, पूरे मुल्क पर कहत आ गया, गलती भी बची बड़ी की थी, और मजबूर हुए ये आने पर, और अपना अपने अंजाम अपनी शर्मिंदगी पर अपनी जिल्लत पर मजबूर हुए, उनको जलील होना पड़ा। ایک مرتبہ آئے یوسف علیہ السلام نے بھیج دیا بہت اکرام کر کے، پیسے بھی واپس کر دیے. اس کے بعد کہ اگلے سال آتے ہوئے بھائی کو لے کے آنا تمہارے، پوچھ لیا تمہارے کوئی کتنے بھائی ہیں، کیا ہے کیا نہیں. کہ اگلے سال بھائی کو لانا، تو بھائی کو منگوا لیا طریقے سے، پھر بھائی کو روک لیا. پھر تیسرے سال پہنچے، ایک سال گئے پھر دوسرے سال بھائی کو لے کے گئے، پھر اس کے بعد والے سال میں پھر آئے. جب تیسرے سال آئے، حالانکہ پہچان لیے تھے پہلی مرتبہ میں، لیکن نبی میں بہت علم ہوتا ہے. تیسری مرتبہ میں ان کو بلایا سب کو، بھائیوں کو. اس کے بعد کہنے کہ ما فعلتم بیوسف واقعی اذا انتم جاہلون. یوسف کا کیا قصہ ہے؟ اب بھائی سارے پریشان کہ یوسف کا قصہ یا ہم کو معلوم ہے یا یوسف کو معلوم ہے، اللہ یا پھر اللہ پاک کو معلوم ہے، تو بابا کو بھی نہیں بتایا ہم تو. یوسف کا قصہ یا ہمیں معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے، بابا کو بھی نہیں بتایا ہم تو. ہو نہ ہو یہ یوسف ہی ہوگا. قالوا انک لا انت یوسف، آپ یوسف تو نہیں. کہنے لگے انا یوسف، کہنے لگے میں ہی یوسف، بتاؤ کیا گزری ہوگی. ارے یہ وہی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، جس کے کپڑے اتار لیے تھے، جس کو جوتے مارے تھے، جس کو تھپڑ مارے تھے. یہ کہاں سے کدھر سے کدھر پہنچ گیا؟ یہ آگے بڑھ گیا. قد من اللہ علینا. یوسف علیہ السلام فرمایا کہ اللہ نے احسان فرما دیا ہے. اس کے بعد فرمایا انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے. میں نے تقوی اختیار کیا، میں نے صبر کیا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. دیکھ لو کیا ہے رزلٹ تمہارے سامنے ہے. امت مسلمہ کا اصل مسئلہ جو ہے وہ دین ان میں لانا ہے، اور دین لانے کا راستہ دین کی معلومات فراہم کرنا کافی نہیں ہے. دین کے عمل کو لے کر ان میں چلنا پھرنا، جیسے حضرات صحابہ پھرتے تھے، اور پھر ان کو اس گندے ماحول سے نکالنا، اور اس گندے ماحول سے نکال کر صاف ستھرے پاکیزہ مسجد والے ماحول میں ان کو رکھ کے، ان کے ساتھ دینی مذاکرہ کر کے، دینی ترغیب دے کے، آخرت کی فکریں پیدا کر کے، اللہ کی عظمت و بڑائی ان کے سامنے لا کے، جب ان میں دینداری لائی جائے گی تو پھر یہ حالات صحیح ہوں گے، ورنہ یہ حالات صحیح نہیں ہوں گے. ورنہ یہ حالات صحیح نہیں ہوں گے. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ سرکار فرما رہے ہیں صلی اللہ علیکم العدو. اگر تم دین کی محنت کرنا چھوڑ دو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، جو اس کا طریقہ ہے پراپر، اگر ویسی محنت تم نہیں کرو گے تو اللہ دشمن کو مسلط کرے گا، اور یہ دشمن کا تسلط تم پر ختم نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنی ذمہ داری پہ واپس نہ آؤ. حتیٰ ترجعو، اللہ پاک اپنا تسلط نہیں ہٹائیں گے، دشمن کا تسلط نہیں ہٹائیں گے جب تک کہ تم واپس نہ آؤ. تو یہ دشمن کا جو تسلط ہے پوری دنیا پر، پوری دنیا میں یہ دشمن کا جو تسلط ہے وہ تو ان کی طرف سے ہے، مگر ہمارے سبب سے ہے. جو مسلمان ہیں انہی کے سبب سے ہے، ان کی طرف سے یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، حرتھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، تو مسلمان کے اوپر جو دشمن مسلط ہے، تو اس دشمن کو مسلط کس نے کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک نہیں چاہ رہے تھے مگر دشمن چاہ رہا تھا، تو دشمن جو چاہ رہا تھا وہ ہو گیا، اللہ جو نہیں چاہ رہے تھے وہ اللہ جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا. ایسا ہوتا کیا؟ حکم انہی کا چلتا ہے، اللہ الخلق والامر. مگر سوچنے کی یہ بات ہوتی ہے بات کہ اللہ پاک کیوں ناراض ہیں، کیوں دشمن کو مسلط کر دیا؟ ہماری تربیت کے لیے مقرر کیا، ہماری تہذیب کے لیے مقرر کیا، ہماری تطہیر اور پاکیزہ کرنے کے لیے مقرر کیا، ہمارے توبہ کے لیے مقرر کیا کہ توبہ کر لیں. کدھر جا رہے ہیں یہ؟ ان کو جنت چاہیے، ان کو آخرت کے عذاب سے نجات چاہیے، ان کو حضور کی شفاعت چاہیے، ان کو صراط پہ سے عافیت سے گزرنا چاہیے، ان کو جہنم سے حفاظت چاہیے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے تمہاری زندگی، ایسے ان کی زندگی، ان کو میں جہنم میں ڈال دوں، تم کو جنت میں ڈال دوں، یہ تو میرے ساتھ میں ظالم ہو جاؤں گا. تمہاری زندگی سیم، ان کی زندگی سیم، تم کو جنت، ان کو جہنم، یہ کیا بات ہوئی؟ تھوڑی سی بھی مکسنگ گوارا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. جی تھوڑی سی بھی مکسنگ گوارا نہیں ہے اللہ پاک کو. مسلمان اس راز کو نہیں سمجھ رہا. مسلم کی زندگی غیر مسلم کی زندگی سے ٹوٹلی ڈفرنٹ چاہیے 100%. خالی عقیدوں میں خالی عبادتوں میں ایسا نہیں ہے. تہذیب کلچر ثقافت معاشرت کھانا پینا پہننا اڑنا رہنا سہنا سب چیزوں میں علیحدگی چاہیے. آپ دشمن سے کسی اعتبار سے بھی مکس نہیں ہو سکتے. آپ دشمن کو ٹھہرائے بول کے معلوم ہو گیا تو کیا ہوتا پتہ ہی آپ کو. دشمن کو تھوڑے پیسے دیے بول کے معلوم ہو گیا تو کیا ہوتا پتہ ہی آپ کو. کیوں پیسے چک ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں گئے پیسے تمہارے, کہ تم نے دشمن کو تو نہیں دیے پیسے, تمہارے پاس کون کون آ کے ٹھہرا تھا, تمہارا کنٹیکٹ کس کس سے ہیں, تمہارے کسی دوسرے تمہارا سفر کہاں کہاں ہوا تھا, تم کسی دشمن کے پاس تو نہیں چلے گئے تھے. کیوں ہے صاحب یہ سب؟ ایک چھوٹی سی حکومت اس کے پاس اتنی فکر ہے, اس حکم الحاکمین وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس کی سلطنت کا کچھ کہنے اس کے پاس نہیں ہے یہ اصول. ان سے ہزاروں دس ہزاروں لاکھوں گنا بڑا انتظام ہے وہاں پہ, یہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں گوارا کی جا سکتی چیزیں. دوست دشمن کا فرق ہے, اپنے پرائے کا فرق ہے. کسی چیز میں بھی مکسنگ نہیں چاہیے. اسی وجہ سے کیا ہے, ہر چیز میں اتباع سنت ہے. تربیت کا باب کہاں سے شروع ہوگا؟ سنت پہ لاؤ. صغار عمر میں اور کبار عمر میں, یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات میں بڑی سے بڑی بات میں, تبھی الگ ہوں گے مسلمان وغیرہ. الگ ہوں گے کہاں سے؟ سنت سے الگ ہوں گے. سنت ایک ایسی چیز ہے کہ جو الگ کرے گی, ورنہ کوئی اور چیز نہیں الگ کر سکتی. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ضرورتوں میں حاجتوں میں سنت کا چھوڑ دینا ارتداد کی پہلی سیڑھی ہے, مرتد ہونے کی پہلی سیڑھی ہے. مرتد ہونے کی پہلی سیڑھی ضرورتوں میں اور حاجتوں میں کھانا پینا پہننا اوڑھنا رہنا سہنا وضا قطع, یہ ضرورتیں ہیں نا ہماری, حاجتیں. ان حاجتوں میں سنت کا چھوٹ جانا مرتد ہونے کی پہلی کڑی ہے. ارے عقیدہ مضبوط رہے تو بس ہے. ارے عبادت کی عادت ہونا چاہیے بندے کو, عبادت نمازیں ہو جائیں. جو نماز گناہ سے نہ بچا سکے, ابھی وہ نماز اپنی اصلی جگہ پر آئی ہی نہیں. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء, نماز فحشاء سے روکتی ہے. تو فحشاء کے وقت میں اگر اللہ پاک یاد آ کے بندہ اس گناہ سے نہیں بچا پایا, اس کا مطلب ابھی اس کی نماز بنی ہی نہیں. نماز بنی کب پتہ چلے گا؟ جب غلطی کے وقت میں اللہ یاد آ کے اس وقت اس غلطی سے باز کر دے یہ نماز. ارے مجھے وہاں پہ سر رکھنا ہوتا ہے 5 مرتبہ, بھائی میں ان کے سامنے سر جھکاتا ہوں, ناک رگڑتا ہوں, دن میں 5 وقت وہاں جانا ہوتا ہے مجھے. اس لیے سنت, اتباع سنت پہ ڈال دینا, اپنے کو, اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو, اپنی عورتوں کو, اور معاشرت کے اندر اتباع سنت کو لانے کی فکر کر دینا. کیونکہ ایک ساتھ تو نہیں ہوتی نا ایسی چیزیں, ٹائم لگتا ہے اس کو. بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں, کبھی توجہ نہیں گئی ادھر. ہم نے اس کو سنت سنت مستحب مستحب کہہ کے چھوڑا ہوا ہے. سنت ہی تو ہے. آپ کو کیا پتا کہ ہر سنت جو ہوتی ہے وہ غیر ضروری ہوتی ہے, مستحب ہی تو ہے. ایک صاحب دوسرے صاحب ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے صاحب نے کہا یہ مستحب ہی تو ہے کرنا. تو انہوں نے فرمایا کہ مستحب کرنے کے لیے ہے کہ چھوڑنے کے لیے ہے؟ ہم نے تو مستحب کو مستحب ہونا چھوڑنے کے لیے مانا ہوا ہے. حالانکہ صحابہ اور بزرگان دین اور پہلے کے لوگ مستحب کو پکڑنے کے لیے بولتے تھے پہلے, بھائی یہ مستحب ہے اس کو چھوڑنا تھوڑا ہی ہے. ہم سنت سنت ہے, سنت کو چھوڑا نہیں جائے گا, سنت پر لانا ہے اور سنت والی زندگی کو لے کے پھرنا ہے. اور اسی کو کہتے ہیں کہ سنت عبادتوں میں بھی چاہیے, سنت عقیدوں میں بھی چاہیے, سنت معاشرت میں بھی چاہیے, اور سنت تبلیغ میں بھی چاہیے, تعلیم میں بھی چاہیے, ہر چیز میں سن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرات صحابہ کے ساتھ آپ کی مشغولیت کیسی تھی, اور آپ نے صحابہ کو کس طرح سے مشغول فرمایا تھا, اور کیسی ذمہ داری لگائی تھی, تو ہم پر یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے دین کی محنت کی. یہ ذمہ داری کو لے کر پوری دنیا میں چلنا پھرنا اپنی بساط کی بقدر, اور یہی چیز جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلے گی, یعنی اللہ پاک اپنے فیصلے بدلیں گے اور امت مسلمہ پر مدد ہوگی, امت مسلمہ پر رحم ہوگا, ورنہ رحم کی کوئی شکل نہیں ہے بظاہر. کسی اور چیز کے ذریعے سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا, اور ہم کافروں کے ساتھ میں بھی تقابل نہیں کر سکتے, اپنا کمپیئر نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کہ ان کی زندگی ایسی ہے تو ہماری بھی ایسی ہے. نہیں, تمہارا الگ معاملہ ہے, ان کا الگ معاملہ ہے, ان کے اصول الگ ہے, تمہارے اصول الگ ہیں, تمہارے ساتھ ضابطہ الگ ہے, ان کے ساتھ ضابطہ الگ ہے, اور یہ دنیا اللہ پاک کی ہے اور ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. تو حق تعالی شان ہونے اس کائنات کے اندر جو نظام مقرر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چالو کر کے بتایا, اس کو اپنا کے بتایا, اور قرآن اور حدیث میں کھول کھول کے بیان فرما دیا ہے. اس لیے میری اور آپ کی جو بھاری ذمہ داری ہے اس پر وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی دین کی محنت کرنے والے ہو جائیں, اور یہ سمجھ لیں کہ میری جان میں اللہ کے دین کا حق ہے اور میرے مال میں اللہ کے دین کا حق ہے. صرف بیوی بچوں کو پالنے کے لیے ہی میرا مال ہے ایسا نہیں, بیوی بچوں کو پالنے کے لیے بھی ہے. ایک مسلمان کا مال اسی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے, بیوی بچوں کو پالنے کے لیے ہوتا ہے, اور ضرورت مند مسلمانوں پر ہوتا ہے, اور دین پھیلانے کے لیے ہوتا ہے. ضرورت مند مسلمانوں پر خرچ کرنا دین پھیلانے میں نہیں آتا, دین پھیلانا دین کی نصرت کو کہتے ہیں, نصرت دین کی محنت کے لیے پھرنا مال کو لے کر اس کو کہتے ہیں. غریبوں پر پیسہ خرچ کر دینا, یتیموں پر پیسہ خرچ کر دینا, غریب بچی کی شادی کرا دینا, کسی کے قرضے چکا دینا, کوئی بیمار ہے تو اس کی دوا دلا دینا, مسجد میں پیسے کی ضرورت ہے مسجد میں پیسہ لگا دینا, تعلیم میں پیسوں کی ضرورت ہے تعلیم میں پیسہ لگا دینا, مدرسے میں پیسے کی ضرورت ہے مدرسے میں پیسہ لگا دینا, ثواب کے کام ہیں. مدرسے میں البتہ تعلیم و تعلم ہوتا ہے, اس کے اندر اشاعت ہے تادیہ ہے, وہ نصرت میں آئے گا, یہ ثواب کے کام ہیں, اس میں بھی لگنا ہوتا ہے پیسہ, اور اشاعت دین میں لگنا ہے اثر, اور اپنے بیوی بچوں پہ بھی لگنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس جتنا بھی کماؤ وہ دین پہ لگا دو, پورا دین کے نام پہ لگا دو, نہیں, بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ضروری ہے. جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو اس پر صدقے کا ثواب ہے, حتیٰ کہ اگر اپنی بیوی بچوں پہ خرچ اس طریقے سے کرو کہ اپنی بیوی کو پھر اپنے ہاتھ سے ہی لقمہ اس کے منہ میں دے دو تو بھی اس پر اجر ہے, حدیث شریف میں آتا ہے, حتی لقمۃ تجعل فی فم امرأتک, یہاں تک کہ وہ لقمہ جو آپ اپنی بیوی کے منہ میں دیں گے اس پر بھی اجر ہے. یہ حدیث شریف ایک اور بات بتاتی ہے, وہ یہ ہے کہ خالی پیسہ دے دینا بعض وقت کافی نہیں ہوتا, تعلق بھی دکھانا ہوتا ہے, یہ لے لو خرچہ کر لو. عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ بھائی پیسے لا کے دے دیے خرچہ کرو, مگر کوئی تعلق ہی نہیں دکھا رہے, کوئی دوستی ہی نہیں دکھا رہے, کوئی محبت ہی نہیں دکھا رہے, کوئی اپنائیت ہی نہیں بتا رہے, یہ نہیں پسند کرتی شریعت. شریعت کہیے کہ ہمارا رفیق سفر ہے, زندگی کا مسافر ساتھ ہے, اس کے ساتھ تعلق سے رہو, محبت سے رہو, سلوک سے رہو, پیار سے رہو. تعلق مت تجعل فی فم امرأتک, تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے, اپنے ذات پہ بھی خرچ کرنا ہے, اور دین کے پھیلانے میں بھی خرچ کرنا ہے. اللہ پاک جو جان ہمیں دی ہوئی ہے اللہ نے اپنی بندگی کے ساتھ میں اپنے بندوں کی خدمت کے لیے دی ہے, اور جو مال دیا ہوا ہے وہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی خدمت اور دین کی نصرت کے لیے دیا ہوا ہے, اور یہ اللہ کا بھی حق ہے, اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے, یہ قرآن پاک میں ہے یہ بات کہ ہمارے نبی کا حق تم پر یہ ہے کہ ہمارے نبی کے کام میں شرکت کرو. اتباع کا ذکر الگ ہے, نصرت کا ذکر الگ ہے. خلاصہ یہ بنا میرے دوستو کہ حالات کا سبب مسلمان کا اپنا عمل ہے, خارجی چیزیں نہیں ہیں. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو لایا جاتا ہے, چاہے پوری دنیا کے حالات ہوں یا ہمارے اپنے اپنے حالات ہوں, یہ جو ہے تربیت کے لیے ہوتے ہیں مسلمان کی, یہ طہارت کے لیے ہوتے ہیں مسلمان کی, پاک صاف کرنے کے لیے گناہوں سے گندگیوں سے, اور توبہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ مسلمان کو توبہ کی طرف توجہ ہو, اللہ پاک کی طرف وہ متوجہ ہو کہ بھئی یہ گڑبڑ راستے پہ میں جا رہا ہوں ملک کے, اور ان حالات سے نکلنے کا راستہ دعائیں بھی نہیں ہیں. دعائیں ہے شرط کے ساتھ ہیں, وہ کام جو تمہارے ذمے ہیں کر کے پھر دعا کرو. اگر جو تمہارے ذمے کام ہے وہ کر کے دعائیں کرو, تم 25-25 لاکھ 50-50 لاکھ کو جمع کر لو, حرم پہ جمع کر لو, لیلۃ القدر میں جمع کر لو، حجر اسود کے سامنے جمع کر لو، حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہیں آ رہی، کتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ حدیث شریف میں حدیث، حضور کی بات کیسے غلط ہو جائیں گی بھائی؟ حضور فرمائے کہ تم دین کی محنت نہیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور پھر تم کسی اللہ والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس میں جاؤ دعا کرانے کے لیے تو ان کی بھی قبول نہیں ہوگی. دعائیں قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ جو ہمارے ذمے کام ہے، جو امت کے ذمے کام ہے، وہ کرے، پھر خود بھی دعا کرے اور پھر دعا کی درخواست بھی کرے. دعا کی درخواست کرنا سنت ہے، لیکن دعا کا قبول ہونا ایک الگ چیز ہے. دعا کا قبول ہونا اس پر ہے کہ جو ذمہ داری دی گئی وہ ذمہ داری کو یہ امت کر رہی پورا نہیں کر رہی. تو دین کی محنت کرتے ہوئے جب دعا امت کے لیے کی جائے گی تو وہ ہوگی. اور اپنے ذاتی حالات میں بھی جب بھی کوئی حالت پیش آ جائے، ضرورت پیش آ جائے، تو مسجد آنا، اور مسجد آ کے پہلے قاضی الحاجات کے سامنے حاجات رکھنا، دربار میں جانا. اور بعض روایتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مکان قریب ہے تو پیدل جانا تاکہ عاجزی کا اظہار ہو، بڑاپن نہ ہو، وہ مرسیڈیز میں بیٹھ کے آئے شاہ صاحب، عاجزی ہو، منت سماجت ہو، ذلت اور افتخار کا اظہار ہو. اگر مکان قریب ہے تو پیدل جانا، پیدل جا کے دو رکعت نماز پڑھ کے پروردگار یہ بات پیش آ گئی، اس کے بعد پھر اپنے ان اسباب میں لگنا جو اللہ ہی کی طرف سے ہدایت میں دیے گئے ہم کو. اگر پہلے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا گیا، اسباب سبب کی طرف رجوع کیا گیا، تو جو بھی کام بنے گا آدمی سبب کی طرف منسوب کرے گا. اور اگر پہلے اللہ سے بات کہی گئی اور اللہ سے رجوع کیا گیا تو جب بھی کام بنے گا تو کہے گا کہ سبب میں بھی اللہ ہی نے حکم دیا، تو اللہ سے دل جڑے گا اور اللہ کی طرف رجوع ہوگا. اور ہوتا بھی حقیقت اللہ کی طرف سے ہے وہ، تو جدھر سے ہوتا ہے ادھر ایمان رکھنے کا ہے، جدھر سے ہوتا ہے ادھر ذہن رکھنے کا ہے. وہ جب ہوگا جب پہلے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا. بس حق تعالی شان ہو مجھے آپ کو سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. درود شریف. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرمائیے. دانستہ اور نادانستہ سارے گناہوں کو معاف فرمائیے. جاہ اور باہ کے جتنے گناہ ہیں اللہ ان تمام کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دیجیے. ہماری ستاری فرمائیے. یا اللہ ہماری ستاری فرمائیے. یا اللہ ہماری ستاری فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کے رنج و غم کو دور فرما دیجیے. اے اللہ امت پر سے دشمنوں کے تسلط کو ختم فرمائیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. امت مسلمہ سے آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ امت مسلمہ کو اس کی ذمہ داری پہ کھڑا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری اپنی جو دینی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ امت سے دشمنوں کے تسلط کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دیجیے. امت کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے. امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو سکون سے اور راحت سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ بے شمار، اے اللہ مسلمان مرد اور عورت پریشان ہیں پوری دنیا کے اندر، مسلمانوں میں اے اللہ بہت سے بچے پریشان ہیں. اپنے فضل سے سب کو عافیت نصیب فرمائیے. اللہ ہم تمام کو عافیت نصیب فرمائیے. ہم تمام کو صحت عطا فرمائیے، فضل فرمائیے. اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، فزیکلی بھی ضعیف ہیں اور ایمان کے اعتبار سے تو بہت ہی ضعیف ہیں. اللہ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں. پروردگار اپنے کرم سے کسی آزمائش میں ہمیں مبتلا نہ فرمائیے. اللہ ہمیں بھی عافیت دے دیجیے اور پوری امت مسلمہ کو عافیت دے دیجیے. اے اللہ دین کی فہم ہمیں نصیب فرمائیے. دین کی محنت کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. جان و مال کو آپ کے مبارک دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ آپ ہی کا دیا ہوا آپ ہی کی دی ہوئی جان ہے اور آپ ہی کا دیا ہوا مال ہے. اللہ اسے آپ کو راضی کرنے کی سعادت ہمیں اپنے فضل کرم سے نصیب فرما دیجیے. کرم اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنے کرم سے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے.
اللہ گھروں میں پیار محبت اور اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے، اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے، بری عادتوں بری صحبتوں سے بچا لیجئے، ہمارے مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہمارے حالات صحیح فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔